बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آفتاب اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے چلے، اور دن کی قسم جب وہ روشنی بخشے، اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانک لے، اور آسمان کی قسم اور جس نے اسے بنایا ہے، اور زمین کی قسم اور جس نے اسے بچھایا ہے، اور نفس کی قسم جس نے اسے درست کیا ہے، پھر بدی اور تقوی کی ہدایت دی ہے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہے باعث سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائے۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب کریم منصوری، جو سورہ والشمس کی آیت نمبر 1 سے لے کر 10 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ عزیز سامعین، آپ ریڈیو تہران کے ماضی میں نشر کیے گئے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر موجود آرکائیو میں سماعت فرما سکتے ہیں۔ اسی طرح ہماری ویب سائٹ پر آپ سحر ٹی وی کے مختلف پروگرام بن جملہ لائیو ٹاک شوز، نیوز بلٹن اور مختلف سیاسی اور سماجی موضوعات پر ڈرامے، سیریلز، دستاویزی فلمیں بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے آپ عالمی خبریں سنیں گے، عالمی خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نشر کی جائے گی۔ نعت رسول مقبول کے بعد آپ سن سکیں گے پروگرام اسلام پلس۔ اسلام پلس کے بعد ہم دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف پیش کریں گے، جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ عزیز سامعین، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں کہ ہماری ویب سائٹ پر آپ دیگر پروگراموں کے علاوہ تازہ ترین خبریں بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً ہماری اس ویب سائٹ پر تازہ ترین خبریں اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ ایڈریس ایک بار پھر نوٹ فرما لیں، urdu.sahar.tv.ir۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران اور روس کے صدور نے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ہندوستان میں کرونا کا قہر جاری ہے اور گزشتہ 24 گھنٹے میں 282,000 سے زائد نئے معاملات سامنے آئے ہیں۔ پاکستان کے وزیراعظم نے ملک میں کرونا کی نئی لہر کے پیش نظر طبی ہدایات پر سختی کے ساتھ عمل درآمد کی ضرورت پر تاکید کی ہے۔ اور چار سعودی اور اماراتی اتحاد نے یمن کے دارالحکومت سنا کے رہائشی علاقوں پر وحشیانہ بمباری کی ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ ایران اور روس کے صدور نے ماسکو میں ایک دوسرے سے ملاقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق صدر ایران ڈاکٹر ابراہیم رئیسی جب کرملن پہنچے تو روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے انہیں خوش آمدید کہا۔ بعد ازاں دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے سے بالمشافہ ملاقات کی، جس میں تہران ماسکو تعلقات کے علاوہ اہم ترین علاقائی اور بین الاقوامی مسائل بھی زیر بحث آئے۔ صدر ابراہیم رئیسی نے اس موقع پر کہا کہ ایران روس کے ساتھ تعلقات کے فروغ کے بارے میں کسی بھی بندش کا قائل نہیں اور ہم ماسکو کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات کے خواہاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسٹریٹجک تعاون کی دستاویز ایران روس تعلقات کے 20 سالہ مستقبل کو روشن کر سکتی ہے۔ صدر ایران کا کہنا تھا کہ ایران روس کے ساتھ تجارتی لین دین کے حجم میں بھی اضافے کا خواہاں ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے اس موقع پر کہا کہ ان کا ملک اسلامی جمہوری ایران کے ساتھ تمام شعبوں میں تعلقات کے فروغ کو اہمیت دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران خطے کا ایک بااثر اور طاقتور ملک ہے اور علاقائی سلامتی اور استحکام میں بنیادی کردار ادا کر رہا ہے۔ ہندوستان میں کرونا کا قہر جاری ہے اور گزشتہ 24 گھنٹے میں 282,000 سے زائد نئے معاملات سامنے آئے ہیں۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت نے اپنے بیان میں کہا کہ ملک میں کرونا کا قہر اپنے عروج پر ہے اور پچھلے 24 گھنٹے میں کرونا کے معاملات میں زبردست اضافہ ہوا ہے اور 282,000 سے زائد نئے معاملات سامنے آئے ہیں، جس کے نتیجے میں کرونا کی شرح 4.83% ہو گئی۔ اس سے قبل منگل کو ہندوستان میں کرونا کے 238,000 معاملات درج ہوئے۔ ہندوستانی وزارت صحت نے اپنے بیان میں کہا کہ ملک میں اب تک 1,58,88,00,000 سے زیادہ کرونا کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ پچھلے 24 گھنٹے میں 18,69,000 افراد کا کووڈ ٹیسٹ کرایا گیا، جس میں 2,82,000 سے زائد افراد مبتلا پائے گئے۔ اسی عرصے میں مزید 441 مریض کرونا سے جان کی بازی ہار گئے، اور یوں ملک میں کرونا سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد 487,200 تجاوز کر گئی۔ اس درمیان نئے ویریئنٹ اومیکرون کے اب تک 27 ریاستوں میں مجموعی طور پر تقریباً 9,000 معاملات ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ ادھر پاکستان میں بھی کرونا کی نئی لہر میں شدت آ گئی ہے۔ ایک دن میں 5,000 سے زائد مریضوں کا اندراج کیا گیا۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق پچھلے 24 گھنٹے کے دوران پاکستان میں 5,472 نئے مریضوں کا اضافہ ہوا ہے، جو گزشتہ سال اگست کے بعد ایک دن میں سامنے آنے والے مریضوں کی سب سے اونچی شرح ہے۔ پاکستان میں 4 اگست کو 5,600 سے زائد مریضوں کا اندراج کیا گیا تھا۔ این سی او سی کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق پچھلے 24 گھنٹے کے دوران ملک بھر میں مزید 8 افراد کرونا سے ہلاک ہو گئے، جس کے بعد اس موذی وائرس سے مرنے والوں کی کل تعداد 29,037 ہو گئی۔ پاکستان میں کرونا کے کل مریضوں کی تعداد 44,770 ہے، جن میں سے 1,000 کے قریب مریضوں کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ پاکستان کا صنعتی اور تجارتی مرکز کراچی کرونا کی نئی لہر میں سب سے زیادہ متاثر ہے، جہاں کرونا کے پازیٹیو کیسوں کی شرح 38% سے تجاوز کر گئی ہے۔ کرونا کے نئے ویریئنٹ اومیکرون کی تیزی سے پھیلاؤ کے پیش نظر حکومت پاکستان نے 10% سے زائد معاملات والے علاقوں میں متعدد پابندیاں اور بندشیں عائد کرنے کا اعلان کیا ہے، جن پر 20 جنوری سے عمل درآمد کیا جائے گا۔ ادھر پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے ملک میں کرونا کی نئی لہر کے پیش نظر طبی ہدایات پر سختی کے ساتھ عمل درآمد کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ ملک میں کرونا وائرس کی نئی لہر آ رہی ہے، لہذا کرونا ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے۔ وزیراعظم عمران خان کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا کہ پاکستان میں پچھلے 24 گھنٹے کے دوران کرونا کے 5,500 سے زائد نئے معاملات سامنے آئے ہیں، جو گزشتہ سال اگست کے بعد ایک دن میں سامنے آنے والے مریضوں کی سب سے اونچی شرح ہے۔ پاکستان کی معاشی صورتحال پر بات کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے ملک میں مہنگائی میں اضافے کو تسلیم کیا، تاہم کہا کہ اسٹارٹ اپ سیکٹر میں $500 ملین کی بیرونی سرمایہ کاری آئی ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے ملک میں مہنگائی میں اضافے کا اعتراف ایسے میں کیا ہے جب اپوزیشن کی جماعتیں ان کی حکومت کی غلط معاشی پالیسیوں، ملک میں مہنگائی اور بے روزگاری اصل وجہ قرار دیتی ہیں۔ پاکستان کے ضلع لوئر دیر میں سیکیورٹی فورس کی مشترکہ چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کی فائرنگ میں ایک سیکیورٹی اہلکار جام بھاگ اور دوسرا زخمی ہو گیا۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق فائرنگ کا یہ واقعہ بدھ کو لوئر دیر کے علاقے توکوروکنڈا میں پیش آیا، جہاں دہشت گردوں نے لیویز اور پولیس کی مشترکہ چیک پوسٹ پر اچانک حملہ کر دیا۔ سیکیورٹی اہلکاروں کی جوابی فائرنگ میں ایک حملہ آور کے مارے جانے کی بھی خبر ہے۔ ادھر شمالی وزیرستان کے ضلع میر علی میں پیش آنے والے فائرنگ کے دوسرے واقعے میں ایک پولیس اہلکار کے مارے جانے کی خبر ہے۔ تحریک طالبان پاکستان نے حملوں کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ دوسری جانب پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے پیر کی شب اسلام آباد میں سیکیورٹی اہلکاروں پر فائرنگ کو دہشت گردی قرار دیا۔ مرنے والے سیکیورٹی اہلکار کی نماز جنازہ میں شرکت کے بعد صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ ڈکیتی یا لوٹ مار کا نہیں بلکہ دہشت گردی کا واقعہ تھا۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق اسلام آباد میں اس سال کے آغاز سے اب تک پولیس اہلکاروں پر حملے کا یہ 8واں واقعہ ہے۔ افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت کے سربراہ نے پوری دنیا بالخصوص اسلامی ممالک سے خود کو تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ طالبان کی عبوری حکومت کے سربراہ ملا محمد حسن اخند نے بدھ کو کابل میں ایک کانفرنس میں دنیا بھر کی حکومتوں سے اپیل کی کہ طالبان حکومت نے تمام شرطیں پوری کر دی ہیں اور اس کے پیش نظر اسے تسلیم کیا جائے۔ افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت کے سربراہ نے امریکہ کو افغانستان کے اثاثے منجمد کر لیے جانے پر ہدف تنقید بنایا۔ ملا محمد حسن اخوند نے بدھ کو کابل میں افغان معیشت کے زیر عنوان منعقدہ ایک کانفرنس میں کہا کہ امریکہ کے ہاتھوں افغانستان کے اثاثے منجمد کر لینا اس ملک میں اقتصادی بحران کا اصلی سبب ہے۔ افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت کے سربراہ نے اس ملک کے اقتصادی مسائل کے بنیادی حل پر زور دیتے ہوئے کہا کہ مختصر مدت کی انسان دوستانہ امداد افغانستان کے بحران کا اساسی رائے حل نہیں ہے، بلکہ اس ملک پر عائد پابندیاں منسوخ اور افغانستان کے سینٹرل بینک کے اثاثے ریلیز کیے جائیں۔ طالبان کی عبوری حکومت کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے اس اجلاس میں افغانستان کے سینٹرل بینک کے اثاثے ریلیز کیے جانے پر تاکید کرتے ہوئے کہا کہ اس کے بعد سے افغانستان ملکوں کے درمیان مقابلہ آرائی کے میدان کے بجائے اقتصادی میدان میں نقطۂ اتصال اور مفاہمت کا مرکز ہوگا۔ واضح رہے کہ طالبان نے 15 اگست 2021 کو افغانستان کی حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی اور اس ملک میں ایک وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل کا وعدہ کیا، لیکن ابھی تک اسے پورا نہیں کیا ہے۔ جار سعودی اور اماراتی اتحاد نے یمن کے دارالحکومت سنا کے رہائشی علاقوں پر وحشیانہ بمباری کر کے درجنوں افراد کو ہلاک اور زخمی کر دیا۔ یمن کی تازہ ترین صورتحال پر ایران نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حملے اور محاصرے مسائل کا حل نہیں ہیں۔ العالم کی رپورٹ کے مطابق یمن کے دارالحکومت سنا کے رہائشی علاقوں پر جار سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے وحشیانہ حملوں کے نتیجے میں 20 عام شہری شہید اور 6 زخمی ہو گئے۔ جار اتحاد کے جنگی طیاروں نے اپنے حملوں اور پروازوں کا سلسلہ اس وقت بھی جاری رکھا جب حملے کا نشانہ بننے والے علاقوں میں امدادی کاروائیاں انجام دی جا رہی تھیں اور زخمیوں کو ہسپتال پہنچایا جا رہا تھا۔ مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ ان حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یمنی فوج نے جار سعودی اور اماراتی اتحاد کے وحشیانہ حملوں کے جواب میں منگل کو ابوظہبی اور دبئی ہوائی اڈوں پر ڈرون طیاروں اور میزائلوں سے حملہ کیا تھا۔ متحدہ عرب امارات کے خلاف یمنی فوج کے طوفان یمن آپریشن پر بڑے پیمانے پر رد عمل سامنے آیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے اندر یمن کی فوج اور رضاکار فورس کے میزائلی اور ڈرون حملوں کے بعد ادنوک آئل کمپنی کے ٹپو کے قریب اور ابوظہبی کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر زوردار دھماکہ ہوا تھا، جس کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک اور 6 زخمی ہو گئے تھے۔ اس آپریشن پر، جسے یمنیوں نے طوفان یمن کا نام دیا ہے، بڑے پیمانے پر رد عمل سامنے آیا ہے۔ اقوام متحدہ نے یمن کے دارالحکومت سنا پر جار سعودی اتحاد کے فضائی حملے میں کئی عام شہریوں کی شہادت پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان نے کہا کہ سیکرٹری جنرل عام شہریوں کی حفاظت سے متعلق تمام فریقوں کو عالمی اصول و ضوابط کی پابندی اور احتیاط کی سفارش کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان نے مزید کہا کہ اقوام متحدہ کا ادارہ ایک بار پھر تمام فریقوں سے زیادہ سے زیادہ صبر و تحمل سے کام لینے اور یمن میں جنگ میں مزید شدت سے اجتناب کا مطالبہ کرتا ہے۔ فلسطین کے استقامتی گروہوں نے ملت فلسطین، بالخصوص مقبوضہ بیت المقدس میں النقب اور شیخ جراح کے فلسطینی باشندوں کے خلاف صہیونیوں کے جرائم جاری رہنے پر سخت خبردار کیا ہے۔ فلسطین کے استقامتی گروہوں نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ استقامتی محاذ ایک ڈراؤنے خواب کی طرح صہیونی غاصبوں کی آنکھوں کی نیند چھین لے گا اور سر انجام فلسطینی عوام اپنے وطن میں چین اور سکون کی نیند سوئیں گے۔ فلسطین کی تحریک مجاہدین کے ترجمان محمد عزیز نے ایک بیان میں کہا کہ صہیونی دشمن ملت فلسطین کے خلاف اپنی جارحانہ پالیسیاں جاری رکھے ہوئے اور اس کے اس اقدام نے غاصب حکومت کے کری چہرے کو بے نقاب کر دیا ہے۔ فلسطین کی تحریک مجاہدین کے ترجمان نے کہا کہ فلسطینی قیدیوں پر بھی صہیونی جیلوں میں جس طرح وحشیانہ تشدد اور مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، وہ صہیونی بربریت کی علامت ہے۔ اس درمیان فلسطینی جوانوں کی تحریک نے صہیونی جارحیتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے صحرائے نقب کے باشندوں کی استقامت کی حمایت کے لیے ہونے والے اجتماع میں بڑے پیمانے پر شرکت کی اپیل کی۔ غرب اردن، بیت المقدس اور 1948 کے مقبوضہ علاقوں کے نوجوانوں کی تحریکوں نے یہ کال مقبوضہ نقب میں استقامت کا مظاہرہ کرنے والے فلسطینیوں اور بیت المقدس کے شیخ جراح محلے کے باشندوں کے گھروں کو اٹھانے اور انہیں جبری طور سے باہر نکالنے کی صہیونی پالیسی کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے والے صالحیہ خاندان کی حمایت کے طور پر دی ہے۔ اسرائیل کی دائیں بازو کی پارٹیوں کے ہزاروں کارکنوں نے مقبوضہ فلسطین کے مختلف علاقوں میں صہیونی وزیر اعظم نفتالی بینٹ اور لپڈ کابینہ کے خلاف مظاہرے کیے ہیں۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر کی رپورٹ کے مطابق مظاہرین میں کچھ لیکوڈ پارٹی اور سیونی مذہبی جماعت کے ممبران پارلیمنٹ بھی تھے۔ مظاہرین نعرہ لگا رہے تھے کہ بینٹ کابینہ غیر قانونی ہے اور اپنی آئینی حیثیت کھو چکی ہے۔ جمعے کو بھی ہزاروں سیونیوں نے بیت المقدس میں سیونی وزیراعظم کے دفتر کے سامنے اکٹھا ہو کر نفتالی بینٹ کی کابینہ تحلیل کیے جانے کا مطالبہ کیا تھا۔ مظاہرین نفتالی بینٹ کی کابینہ کو شر کی کابینہ قرار دے رہے تھے۔ بینٹ کی کابینہ کی تقریب حلف برداری 13 جون کو انجام پائی تھی اور اس کے ساتھ ہی نتنیاہو کی 12 سالہ حکومت کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ اور آخر میں یہ خبر کہ 5G ٹیکنالوجی کے تباہ کن اور خطرناک اثرات کے خدشات کے بعد مختلف فضائی کمپنیوں نے امریکہ کے لیے پروازیں منسوخ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اقتصادی امور کے نامہ نگار کے مطابق جن فضائی کمپنیوں نے امریکہ کے لیے اپنی پروازیں منسوخ کی ہیں ان میں جاپان ایئر، امارات ایئر ویز، اے این اے اور ایئر انڈیا بھی شامل ہیں۔ اس سے پہلے امریکہ کی جیٹ بلیو سمیت متعدد بڑی فضائی کمپنیوں نے ایک خط کے ذریعے حکومت کو خبردار کیا تھا کہ 5G سے سی بینڈ ٹیکنالوجی کے فضائی آپریشن پر منفی اثرات مرتب ہوں گے جو معاشی بحران پیدا کرنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ مذکورہ کمپنیوں کا کہنا ہے کہ 5G سے پیدا ہونے والے مسائل کے سبب روزانہ 1100 پروازیں متاثر ہوں گی اور 1,00,000 مسافروں کو تاخیر یا پروازوں کی منسوخی جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکہ کے محکمہ شہری ہوابازی بھی اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ 5G ٹیکنالوجی سے طیاروں کے ایم سسٹم متاثر ہو سکتے ہیں، تاہم اس نے امریکی طیاروں کے ایک بڑے گروپ کو پرواز کی اجازت دے دی ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی، داغ عشق مصطفیٰ دل سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی، میں نے یہ سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی، اس کو ٹھکراتے گزرے غلامان رسول، اس کو ٹھکراتے ہوئے گزرے غلامان رسول راستے میں جس جگہ دنیا فانی مل گئی راستے میں جس جگہ دنیا.
اور سامعین آپ سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام اسلام پلس, جس کے بعد ہم دعائے امام زمانہ نشر کریں گے, جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گے.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین. ناظرین اکرام, سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلام پلس کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے. اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں, اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں. ناظرین اکرام, آج بھی اپنی اس گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب خداوند عالم کسی بندے کو خیر دینا چاہتا ہے اور اس کو نیکی دینا چاہتا ہے, تو خداوند عالم اس کو اپنے دین سے آشنا کرتا ہے, احکام اس کو عطا کرتا ہے, اور وہ یعنی دین میں فکر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے خداوند عالم اس بندے کو. ناظرین, یہ ایک بہت بڑا مرتبہ ہے کہ انسان اس دنیا میں اپنی مادی ضروریات میں لگا رہتا ہے اور اپنی مادی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خداوند عالم سے اور اس کے دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن کم از کم ایک وقت ایسا معین کرنا چاہیے انسان کو اپنی زندگی میں کہ جس وقت وہ دین کے بارے میں غور و فکر کرے, خداوند عالم کے جو احکام ہیں, جو اس کے قوانین ہیں, جو اس نے راستہ معین کیا ہے اس دنیا سے انسان کے وہاں تک پہنچنے کا, جس کے ذریعے سے انسان خداوند عالم کا قرب حاصل کر سکتا ہے, اس کے بارے میں غور و فکر کرنی چاہیے. اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو پروگرام اسلام پلس ہے یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. اس کے ذریعے سے آپ دین سے آشنا ہوتے ہیں, احکام سے آشنا ہوتے ہیں, عقائد سے آشنا ہوتے ہیں. کلی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو آپ کے سوالات ہم تک پہنچتے ہیں ان کے ذریعے سے جو جوابات دیے جاتے ہیں ان سے آپ کو ایک معلومات حاصل ہوتی ہے دین کی. تو ہمیں اس فرصت کو غنیمت جاننا چاہیے, اس وقت کا بہت اچھے طریقے سے ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور اس کی قدر جاننی چاہیے. تو ناظرین آپ ہمیں اجازت دیجئے, مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ناظرین اکرام, وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیں. سب سے پہلے ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں قرآن کریم کے سوالات کا. تو جو آپ کے سوالات ہم تک پہنچے ہیں اس میں سے سب سے پہلا سوال ہمیں حیدر عباس صاحب نے بھیجا ہے فیس بک کے ذریعے. سوال ان کا بہت اہم ہے. وہ پوچھ رہے ہیں کہ قرآن کریم میں نماز پڑھنے کا طریقہ بیان کیوں نہیں ہوا ہے, یعنی قرآن میں جب تمام چیزیں بیان ہوئی ہیں, حتیٰ کہ خود قرآن نے کہا ہے کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین, کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو ہم نے قرآن میں جس کو بیان نہیں کیا. تو پھر نماز جو اتنا اہم رکن ہے دین کا, پھر اس کے یعنی اس کو انجام دینے کا طریقہ کیوں نہیں بیان کیا گیا؟ اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا احتشام عباس رضوی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں, ہم اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
قرآن کی ذمہ داری ہے کلیات کو بیان کرنا, لیکن ان کی تشریح کرنا, ان کے جزیات کو بیان کرنا یہ قرآن کا کام نہیں ہے بلکہ یہ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا قرآن نے اصول بیان کر دیے ہیں، قرآن نے کلی قوانین بیان کر دیے ہیں، اب ان کی تشریح کرنا، ان کے جزیات کو بیان کرنا یہ پیغمبر کی ذمہ داری ہے۔ گویا پیغمبر کی ذمہ داری فقط تلاوت کتاب نہیں ہے بلکہ پیغمبر کی ذمہ داری اس سے بھی بالا تر ہے، تلاوت کتاب کے ساتھ ساتھ معنی کتاب کو بیان کرنا یہ پیغمبر کی ذمہ داری ہے، مفہوم کتاب کو بیان کرنا یہ پیغمبر کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں کہ کلی احکامات کو بیان کیے ہیں قرآن مجید نے، اور جزیات کے لیے پیغمبر کی طرف رجوع کیا ہے۔ پیغمبر نے نماز کا طریقہ بتایا، پیغمبر نے روزے کا طریقہ بتایا، پیغمبر نے حج کا طریقہ بتایا، لہٰذا جزیات کی طرف رجوع کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پیغمبر کی سیرت کو دیکھیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے انسان اپنے ملک کے قوانین اساسی کو دیکھے، جو بنیادی قوانین ہیں اس میں کلی چیزیں بیان کی جاتی ہیں، جزیات اس کے اندر نہیں بیان ہوتے ہیں۔
ناظرین، یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ معمولاً ہمارے جوان پوچھتے رہتے ہیں کہ قرآن کریم میں نماز کا طریقہ کیوں نہیں بیان کیا گیا یا دوسری چیزوں کا طریقہ کیوں نہیں بیان کیا، تو ہمارے مہمان نے مختصر طور پر بہت اچھا جواب دیا کہ صرف قوانین اور کلی چیزیں بیان کی جاتی ہیں اور اس کے جو جزیات ہوتے ہیں وہ ہمیں تاریخ سے دیکھنے ہوں گے، آئمہ معصومین کی زندگی سے، ہمارے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے انہیں ہمیں اخذ کرنا ہوگا۔ ناظرین، ایک اور سوال لیتے ہیں ہم قرآن کریم کا، یہ علوم قرآن کا بہت اہم سوال ہے۔ سوال کیا ہے محسن صاحب نے واٹس اپ کے ذریعے، سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کے سورہ انعام میں جو انبیاء کے نام مرتب ہوئے ہیں، یعنی جو ترتیب آئی ہے انبیاء کے نام کی، تو یہ تاریخ کی بنا پر ہے یا فضیلت کی بنا پر ہے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا امیر حیدر نوری صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، یہاں پر اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
سورہ انعام میں 83 اور 84 آیت میں انبیاء کا ذکر ہوا ہے اور چند دن انبیاء کا ذکر ہوا ہے، تو قرآن کریم کے اندر ایک لفظ بھی کم اور زیادہ نہیں ہے اور مقدم و مؤخر نہیں ہے، لیکن جو بھی ہے اس کی کوئی نہ کوئی مصلحت اور حکمت ضرور ہے، لہذا یہاں انبیاء کا ذکر ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا فضیلت کے طور پر ان کو مقدم کیا گیا ہے جو مقدم ہے، یا تاریخ کے طور پر مقدم کیا گیا ہے کہ جو مقدم ہے؟ اس لیے کہ ارشاد ہوتا ہے وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ تو یہاں نہ فضیلت کے اعتبار سے تقدیم و تاخیر ہے اور نہ ہی تاریخ کے اعتبار سے، بلکہ یہاں منصب اور عہدے کی بنا پر ہے، یعنی جو یہ 6 انبیاء ہیں ان کو اس وجہ سے مقدم کیا ہے چونکہ ریاست اور ملک اور رسالت میں مشترک ہیں، اور پھر بعد میں وَزَكَرِيَا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، ان 4 انبیاء کا ذکر ہے۔ ان 4 انبیاء کا ذکر اس وجہ سے ہے کہ یہ زہد میں مشترک تھے، یعنی یہ چاروں کے چاروں دنیاوی زخارف سے جدا تھے، اور پھر وإسماعیل ولیسع ویونس ولوطا، ان 4 انبیاء کا ذکر ہے۔ ان 4 انبیاء کا ذکر بعد میں اس وجہ سے ہے چونکہ امتحان الہی میں یہ 4 انبیاء مشترک تھے۔
جی ناظرین، یہ بھی آپ نے دیکھا کہ قرآن کریم کا ایک اہم سوال تھا، اور ماشاءاللہ دونوں ہی موضوع بہت اہم تھے، اور ہمارے مہمانوں نے بڑی اچھی گفتگو کی یہاں پر، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگی۔ آپ ہمیں اجازت دیجیے، ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم عقائد کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اور جو آپ کے عقائد کے سوالات ہم تک پہنچتے ہیں ان کو دیکھیں گے اور ان کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے نصرت صاحبہ نے اسکائپ کے ذریعے، آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم ان کا سوال دیکھیں گے، اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا ذیشان حسینی صاحب۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، نصرت صاحبہ کا سوال بھی دیکھتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں۔
السلام علیکم، میرا نام ہے نصرت، میں کشمیر سے بول رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ نوائب اربع کون تھے اور ان کی اہم ذمہ داریاں کیا تھی؟
جی، نواب اربع جو ہیں وہ امام علیہ السلام کی غیبت صغرا کے زمانے کے 4 بڑے اصحاب تھے، جو امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں سے بھی تھے اور اس زمانے کے بہت بڑے برجستہ فقیہ بھی تھے، کہ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام کا غیبت صغرا کا زمانہ شروع ہوا تو اس وقت اس لیے کہ تاکہ لوگ ایک دم امام کے وجود سے محروم ہو جائیں، نواب اربعہ کا جو ہے وہ سلسلہ رہا، ان کے ذریعے سے امام علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے ساتھ رابطے میں تھے، فقہا کے ساتھ جو عام امام کے نائبین تھے ان کے ساتھ رابطے میں تھے، ان کی جیسے کہ اربعہ سے معلوم ہے چار افراد تھے یہ، ان کا پہلا جو شخص ہے وہ ابو عمر عثمان بن سعید عمری، اس کا نام روایات میں ذکر ہوا ہے، ان کی جو نیابت کا سلسلہ تھا وہ سن 2260 ہجری قمری سے 265 بعض روایت میں 280 ہجری قمری تک، اور دوسری جو شخصیت تھی ابو جعفر محمد ابن عثمان ابن سعید عمری جو 265 یا 280 سے 305 ہجری قمری تک نائب رہے ہیں، امام کے نائب خاص رہے ہیں، تیسری شخصیت ابو قاسم حسین ابن روح نوبختی جو 305 سے 326 ہجری قمری تک امام کے نائب خاص رہے ہیں، چوتھی جو شخصیت ہے ابو الحسن علی ابن محمد سمری جو 326 ہجری قمری سے 329 ہجری قمری تک امام کے نائب رہے ہیں، یہ چار نائب خاص تھے جن کا رابطہ نواب عام کے ساتھ تھا، اور ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ یہ امام کے جگہ اور نام کو لوگوں سے پوشیدہ رکھیں، چونکہ امام کے لیے خطرہ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نواب عام ہیں جو امام کے عام وکیل ہیں ان کو منظم کرنا تھا چونکہ وہ مختلف شہروں میں تھے، اس کے علاوہ جو سوالات لوگوں سے ان تک پہنچتے تھے وہ امام تک پہنچاتے تھے اور ان کا جواب امام سے لے کے لوگوں تک پہنچاتے تھے، اسی طرح جو اموال زکوٰۃ خمس وغیرہ لوگوں سے آتے تھے یا عام امام کے وکیلوں سے ان تک پہنچتے تھے ان کو امام تک پہنچاتے تھے، اور تاکہ بعد میں امام سے لے کے لوگوں کے درمیان تقسیم کرتے تھے۔
جی ناظرین، یہ بہت اہم سوال تھا حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اور ان کے نواب اربعہ کے حوالے سے، اور اس کا جواب بھی بہت عمدہ دیا ہمارے مہمان نے۔ دوسرا سوال عقائد کے سلسلے کا ہے، یہ ظہور عباس صاحب نے ہمیں بھیجا ہے فیس بک کے ذریعے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ ایسا معاشرہ جس میں شیعہ، غیر شیعہ اور مسلم و غیر مسلم افراد ایک ساتھ رہتے ہیں، اس میں ولی فقیہ کے حکم کے حدود کیا ہیں؟ یعنی ایسا معاشرہ ہو جس میں شیعہ بھی ہیں، غیر شیعہ بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، تو ایسے معاشرے میں اور ایسے سماج میں ولایت فقیہ کے حدود کیا ہیں؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا اختر عباس جون صاحب قبلہ، آپ ہمارے ساتھ رہیے، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
جی ہاں، یہ سوال بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ حکومت اسلامی ایک خاص سرزمین پہ اگر قائم ہے تو اس سرزمین کے لوگ کی جہاں پر حکومت اسلامی یا ولایت فقیہ کے نظام قائم نہیں ہے تو وہاں پر ولی فقیہ کے مسائل اور احکام وہاں تک کیسے پہنچیں گے اور کیسے اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے؟ اس کا طریقہ جو ہے یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، چونکہ ولی فقیہ جو حکم دے رہا ہوتا ہے وہ حکم خدا دے رہا ہوتا ہے، یعنی ایک اسلامی حکم دے رہا ہوتا ہے اور اسلامی حکم کے کا کوئی بارڈر، کوئی سرحد، کوئی حدود نہیں ہوتے، انسان کی نجات کے لیے ہے الہی حکم، اور جہاں بھی جس سرزمین پر انسان زندگی گزار رہا ہے وہ احکام اس کی نجات کے لیے، اس پر وہ عمل کر سکتا ہے اور اس میں کوئی مشکل بھی پیش نہیں آتی۔ البتہ ایک دوسرے ملک میں اگر ایک انسان زندگی گزارتا ہے تو وہاں کے لا اینڈ آرڈر اور نظم و نسق کے اعتبار سے جو وہاں کے قوانین ہیں اس پر بھی انسان کو عمل کرنا ہے۔ البتہ ایک قانون ہمیشہ اسلام کا ہے کہ تمام وہ احکام کی جو اللہ کے حکم سے ٹکرا نہیں رہے ہوں اس پر انسان جو ہے وہ عمل کر سکتا ہے اور مشکل نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ایک اسلامی نظام میں بھی اگر ایک غیر مسلمان آ کر زندگی گزارتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ فردی طور پر اور انڈیویجول طور پر اپنے مذہب کی پابندی کر رہا ہو، لیکن سوشل طور پر اور اجتماعی طور پر جو ہے اسے اس نظام کی پابندی کرنی ہوتی ہے، اور ادھر نظام بھی اس کا ذمہ دار ہوتا ہے اس کی حفاظت کا اور اس کے تمام ذمہ داریوں کا، کہ یہ رسول اللہ کے زمانے میں اور اسلامی حکومت کے زمانے میں یہ رہا ہے۔ تو یہ دونوں طرف سے یہ عمل بہت غیر ممکن نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ممکن عمل ہے کہ ایک غیر سرزمین پر بھی رہ کر انسان ولی فقیہ کے ذریعے سے جو اسلامی احکام دیے جاتے ہیں اپنے طور پر وہ اس کی پابندی کرے، اور اگر جتنا زیادہ ممکن ہو سکے اسلامی معاشرہ، لوگ جمع ہو کر اسلامی معاشرہ تشکیل دیں، وہ ان کے حق میں اتنی زیادہ فائدہ مند اور اتنی زیادہ مفید ثابت ہوگا۔
جی ناظرین، یہ سوال بھی بہت اہم تھا اور اس کا جواب بھی بہت اچھے طریقے سے دیا گیا، تو یہ عقائد کا سلسلہ تھا۔ اجازت دیجیے، اس سلسلے کو ہم یہیں پر روکیں گے اور مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر آپ کا کسی بھی سلسلے کا سوال ہوگا جو اسلام کے مختلف موضوعات ہیں، کسی بھی حوالے سے اگر سوال ہوگا تو اس کا جواب دیا جائے گا. تو یہاں پر ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں، یہ تاریخ کے سوالات کا سلسلہ ہے جو تاریخ اسلام کے حوالے سے آپ کے سوالات ہم تک پہنچے ہیں. سب سے پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے فرحت عباس صاحب نے فیس بک کے ذریعے. سوال ان کا بہت ہی اہم ہے، پوچھ رہے ہیں کہ تسبیح حضرت زہرا کا واقعہ کیا ہے، مختصر طور پر اس پر روشنی ڈالیے. اس پر روشنی ڈال رہے ہیں ہمارے مہمان مولانا ظہور مہدی مولا صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
یہ بھی اچھا سوال ہے اور یہ اہم اس لیے بھی ہے کہ عام طور سے ہم ہر نماز کے بعد تسبیح زہرا سلام اللہ علیہا پڑھتے ہیں اور اس کی تاکید بھی ہے اور اسے ہزاروں نمازوں سے بہتر قرار دیا گیا ہے، اور بعض روایات میں تسبیح زہرا سلام اللہ علیہا نمازوں کی قبولیت کا سبب بھی قرار پائی ہے. اس حوالے سے یہ سوال بھی بہت عظمت کا حامل ہے. واقعہ اس طرح سے ہے کہ حضرت مولا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اپنے گھر میں جناب سیدہ کی زحمتوں کو دیکھا کہ آپ بہت زیادہ محنت و مشقت میں مبتلا رہتی ہیں، تو شہزادی سے فرمایا کہ ہم چل کر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ کے لیے کسی کنیز اور خادمہ کا انتظام کر دیا جائے تاکہ آپ کی زحمتوں میں کچھ کمی واقع ہو. جناب سیدہ نے بھی اس مشورے کو پسند فرمایا. آپ دونوں حضرات بارگاہ رسالت میں تشریف لے گئے اور کہا مولا کائنات نے کہ جناب سیدہ آپ کی لخت جگر گھر کے کاموں میں زیادہ زحمت میں مبتلا رہتی ہیں، لہٰذا ان کے لیے خادمہ کا انتظام کیا جائے. تو سرکار نے یہ سن کے فرمایا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں اور تعلیم کرتا ہوں جو کنیز اور خادم سے بہتر ہے. اس وقت آپ نے یہ تسبیح جناب سیدہ کو تعلیم فرمائی کہ بیٹی ہر روز سونے سے پہلے 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ کے سویا کرو. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے پیغمبر اکرم کی اس تجویز کو اتنا پسند فرمایا کہ آپ مسلسل اپنی زندگی میں اس تسبیح کو پڑھتی رہتی تھیں.
جی ناظرین، تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا درواقع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم کی تھی، جیسا کہ ہمارے مہمان نے بھی فرمایا ہے، لیکن آپ نے اتنی زیادہ اس کی پابندی کی کہ یہ ہماری بی بی کے نام سے مشہور ہو گئی. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، اس سلسلے کا ایک سوال اور لیتے ہیں تاریخ کے حوالے سے. ایک سوال ہمیں بھیجا ہے آڈیو کی صورت میں عباس صاحب نے، اور سوال ہم انہی کی آواز میں سنیں گے. اس کا جواب عنایت فرما رہے ہیں مولانا زین العابدین صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں اور عباس صاحب کا سوال بھی سنتے ہیں.
السلام علیکم، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ رسول اکرم نے مسلمانوں کو حبشہ ہجرت کرنے کا حکم کیوں دیا؟
دیکھیے، فلسفہ ہجرت جو حبشے میں ہے اس کے لیے بہت سارے جوابات تاریخ کے دریچوں سے جھانکنے کے بعد ہمیں ملے گا. سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب 82 آدمیوں کا کاروان جناب جعفر طیار کے ماتحتی میں بھیجا تو ان کا جو جملہ ہے یا حدیث پاک ہے، اس حدیث سے ہم یہ مطلب لے سکتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ حبشے کا بادشاہ عادل ہے، نیک ہے، اور سرزمین حبش وہ سچوں کا سرزمین ہے. لہذا اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ عادل اور انصاف، چاہے مسلمان کیوں نہ ہو، اس کے یہاں پناہ لو، اس کے یہاں ہجرت کرو. نیکیوں کے نیک لوگ جہاں رہتے ہیں اس سرزمین میں ہجرت کرو، یہ بہترین چیز ہے. لیکن فلسفہ ہجرت جو ہے وہ ہمیشہ دیکھا گیا حیات بخش ہے. ہجرت کرنے سے جو ہے وہ انسان کو طرح طرح کے تجربات ملتے ہیں. ہجرت حتیٰ کہ صرف انسان نہیں بلکہ پرندے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ موسموں کے بدلنے سے پرندے بھی ہجرت کرتے ہیں. قرآن مجید نے، فلسفہ ہجرت اتنا اہم ہے کہ قرآن مجید نے 31 مرتبہ جو ہے وہ ہجرت کے متعلق جو ہے وہ بیان کیا ہے اور آیتیں نازل ہوئی ہیں. ایک جو حکمت ہے ہجرت کے لیے حبش میں جانے کے لیے وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں مسلمان جائیں تو کہاں جائیں، کفار قریش کہ ظلم و اذیت سے بچنے کے لیے اگر وہ ایران جاتے ہیں، امپراتور روم مخالف تھے، ایران مخالف تھے، اگر روم کی طرف جاتے ہیں روم مخالف ہیں، لہذا ایک ہی راستہ بچتا ہے اور وہ ہے حبش. اور ہجرت جو ہے بہت ہی فائدہ مند رہا ہے، اس لیے کہ کفار قریش کے اذیتوں سے بچنے کے علاوہ اسلام کی توسیع اور گسترش اور پھیلنے میں بہت بڑا ہجرت کا ایک کردار رہا ہے۔ آج جو ہم حبش میں یا افریقہ میں اسلام دیکھتے ہیں، یہ اسی زمانے کا اسلام ہے، جناب جعفر طیار کے اس کاروان نے جو ابتدائی اسلام میں وہاں پر خدمات کی ہے اور تبلیغ کی ہے، اس ہجرت سے بہت سے لوگوں کو مسلمان بنایا ہے۔ اور ہجرت سے اس لیے حبش میں بھیجا گیا کہ اس ہجرت سے لوگ واقف تھے ان راہوں سے حبش کے، اور خود حبش کے لوگوں کے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ تجارت کے لیے وہاں جاتے تھے، لیکن اگر ایران اور روم بھیجتے تو وہاں کے لوگوں کو نہیں جانتے تھے، لہذا حبش میں اس لیے بھیجا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔
جی ناظرین، تاریخ کا بہت اہم موضوع ہے یہ بھی، جس کے اوپر گفتگو فرما رہے تھے مولانا زین العابدین صاحب قبلہ۔ ناظرین، بہت اچھے سوالات تھے ماشاءاللہ، تاریخ کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھے۔ آپ ہمیں اجازت دیجئے، مختصر سا یہاں پر وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ اس سلسلے میں ہم یہاں پر احکام کے سوالات شروع کر رہے ہیں، اور سب سے پہلا جو احکام کا سوال ہے وہ ہمیں بھیجا ہے حسین مہدوی صاحب نے واٹس اپ کے ذریعے، اور سوال ان کا بہت اہم ہے۔ سوال یہ ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ یعنی ہر مہینے جو خواتین ایک خون دیکھتی ہیں جس کو خون حیض کہتے ہیں، تو اگر کوئی خاتون اس حالت میں ہو تو کیا وہ کسی دوسری خاتون کو غسل میت دے سکتی ہے یا غسل نہیں دے سکتی؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ، آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
جی، میں اس سلسلے میں عرض کروں، کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر کسی عورت پر غسل حیض واجب ہے تو وہ عورت کسی عورت کی میت کو غسل میت دے سکتی ہے۔ اور میں اس نقطے کی تھوڑی سی توضیح اس طریقے سے بیان کر دوں کہ احکام میت میں طہارت شرط نہیں ہے، یعنی میت کے کام کو انجام دینے کے لیے پاک ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس بنا پر صرف حائضہ عورت ہی نہیں، اگر کوئی مجنب شخص ہے وہ بھی میت کو غسل دے سکتا ہے، اسے کفن دے سکتا ہے، اسے دفن کر سکتا ہے، اس کی نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔ کیوں پڑھ سکتا ہے؟ اس کا نقطہ یہ ہے، چونکہ میت کے جتنے احکام ہیں ان احکام میں انسان کا پاک و پاکیزہ ہونا شرط نہیں ہے، البتہ مستحب ہے، بہتر ہے کہ ان کاموں کو وہ افراد انجام دیں جو پاک و پاکیزہ ہیں، یا مجنب شخص مثلا نماز میت کا امام بننا چاہتا ہے یا خود نماز میت پڑھنا چاہتا ہے، پڑھ سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ غسل کرنے کے بعد نماز میت پڑھے۔ اگر غسل کا وقت نہیں ہے تو حد عقل وہ تیمم کرے، اس کے بعد نماز میت کو انجام دے۔
ناظرین، اس سوال کا جواب بھی آپ نے دیکھا، بہت ہی اہم سوال تھا، اور اسی طریقے سے اس کا جواب بھی۔ اور احکام کے سلسلے کا ایک سوال اور ہم لے رہے ہیں، یہ سوال ہمیں بھیجا ہے سنجیدہ بانو نے اسکائپ کے ذریعے، آپ ہمارے ساتھ رہیں، یہ سوال ہم دیکھیں گے اور اس کا جواب عنایت فرما رہے ہیں مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، مل کر یہ جواب اور سوال دیکھیں۔
السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ روزے سے اس کے منہ سے خون نکل گیا تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟
جی دیکھیے، روزے کی حالت میں اگر منہ سے خون آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، البتہ بنا بر احتیاط، واجب اس کے اوپر یہ ہے کہ وہ خون حلق کے نیچے نہ جانے پائے، اس پر واجب ہے، لہذا منہ سے اگر خون بھی آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ روزہ صرف نو چیزوں سے ٹوٹتا ہے جو کتابوں میں موجود ہے، مثلا کھانا پینا، جمع کرنا، رسول یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ کی نسبت دینا، یا آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں غبار خلیص کو حلق کے نیچے لے جانا، یا جنابت یا حیض کی حالت میں صبح کرنا، یا آمدن قے کرنا، ان سب چیزوں سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ یہ نو چیزیں ہیں، یا آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کے وہاں پورے سر کے ڈبونے سے پانی میں روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، لیکن دوسرے مراجع کے وہاں اگر پورا سر پانی میں آپ نے ڈبو دیا ہے تب بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے، یا استمنا کرنے سے روزہ باطل ہوتا ہے۔ یہ نو چیزیں ایسی ہیں جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ دسویں کوئی چیز نہیں ہے جس سے روزہ باطل ہو، اور امام اور حضرت آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کے وہاں صرف آٹھ چیزیں ہیں جس سے روزہ باطل ہوتا ہے، سر کو ڈبونے سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ لہذا اس بات کی دقت کیجئے کہ جتنی چیزیں، یہ نو چیزیں ہیں، نو چیزوں کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں کسی چیز سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔
جی ناظرین، یہ بھی بہت اہم سوال تھا، آپ نے دیکھا کہ بڑی اچھی گفتگو کی اور ہمارے مہمان نے. اور دیکھیے، یاد رکھنے کے لیے کچھ چیزوں کے بارے میں ایسا ہوتا ہے کہ جو اصل چیزیں ہوتی ہیں ان کو یاد رکھ لیا جائے، باقی چیزیں جو ہیں وہ اضافی ہوتی ہیں. مثلا جیسے روزے ہی کا مسئلہ تھا یا نماز کا مسئلہ ہے، صرف ان چیزوں کو آپ نظر میں رکھیے کہ شریعت نے کن چیزوں کو کہا ہے کہ ان چیزوں سے مثلا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، باقی جتنی بھی چیزیں ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. ہو سکتا ہے اس کے لیے یعنی مکروہ ہونے کا حکم ہو لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. ناظرین، بہت شکر گزار ہیں آپ کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ آخر تک رہے. امید ہے کہ آج بھی آپ کو ہمارے پروگرام سے کچھ نہ کچھ ضرور حاصل ہوا ہوگا. اور آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگتا ہے اس سلسلے میں آپ ہمیں ضرور لکھیں. اور اگر کوئی بھی سوال آپ کا ہو تو ہمارے نمبر جو آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر ڈسپلے ہو رہے ہیں، آپ ہمیں اس نمبر کے ذریعے بھیجیے. انشاءاللہ ان کے جوابات ہم آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے. آپ کو یہیں پر خدا کی پناہ میں دیتے ہیں، آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. فی امان اللہ.
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں.
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.